بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 19 فروری 2010 مسجد دارالسلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ حدید کی آیات 22-25 کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سورة حديد کی کچھ آیات کا مطالعہ ہم نے شروع کیا تھا 4-5 جمعے قبل. مقصد یہ تھا کہ اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، پاکستان گزر رہا ہے، عالم اسلام گزر رہا ہے، اس میں قرآن مجید سے ہمیں جو رہنمائی ہے اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکے. یہ الہدا ہے، مکمل گائیڈنس. آیت نمبر 16 سے میں نے آغاز کیا تھا کہ الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. جاہل ایمان کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے آگے جھک جائیں. وما نزل من الحق، اور جو کچھ نازل ہوا ہے حق میں سے، یعنی قرآن کے سامنے، اللہ کے احکام کے سامنے، اللہ کی عظمت کے سامنے دل نرم پڑ جائیں، دل جھک جائیں. اہل ایمان جو اپنی نفس پرستی میں مبتلا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ رب ہے لیکن معبود ان کا دنیا ہے، دولت ہے جس کی پرستش کر رہے ہیں، اس سے ہٹ کر اب اللہ کی بندگی اختیار کریں، پھر اپنا قبلہ درست کریں. یہ آیت نمبر 16 ہے، اس پر گفتگو ہوئی، بڑی تفصیل سے ہوئی، اور ہم پہنچے تھے 21 نمبر آیت تک، اور اس سے آگے ہمیں آج پڑھنا ہے. میں ترجمہ مکمل کر لیتا ہوں. وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور دیکھنا ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہیں کتاب دی گئی تھی اس سے پہلے. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور جب ان پر ایک مدت گزر گئی، وقت گزر گیا، تو ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے. ہدایت ان کو بھی ملی تھی، شریعت ان کو بھی ملی تھی، اہل کتاب بنی اسرائیل، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی دین سے بے وفائی کی روش اختیار کی. فقست قلوبهم، ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے. وکثیر منهم فاسقون، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کے سرکش. اور آج وہی لوگ، وہ بنی اسرائیل جو انبیاء کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، ان کے پاس بے شمار کتابیں نازل ہوئی ہیں، رسول آئے، نبی آئے، آج وہ مغضوب علیہم، اللہ کی نگاہ میں راندہ درگاہ. اور جو معاملہ شیطان کا ابلیس کا ہے بالکل بائے نہیں وہی معاملہ ان کا ہے. اس وقت سب سے بڑے ایجنٹ ہیں شیطان کے, یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. ہدایت ملنے کے بعد یہ انجام دیکھنا ہے مسلمانوں, کہیں تمہارا بھی یہی حشر نہ ہو. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو بھی زندہ کر دیتا ہے اس کی موت کے بعد. اللہ قادر ہے, علی کل شیء قدیر ہے, بکل شیء علیم ہے. اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. زمین بنجر اور ویران ہے, بارش ہوتی ہے اور اس کے بعد اسی زمین میں زندگی کی سرسراہٹ نظر آتی ہے, لہلانے لگتی ہے, سرسبزی و شادابی ہے. اسی طریقے سے دل جب سخت ہو جاتے ہیں تو اس کی سخت زمین کو بھی, اس میں بھی دوبارہ گداز پیدا ہو سکتا ہے. اس کے لیے بھی ایک باران رحمت ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے, اور وہ باران رحمت یہ قرآن ہے, یہ وحی ہے. اس سے فائدہ اٹھاؤ, اس کی آیات کی تلاوت کرو, اس پہ غور و فکر کرو, اس پہ تدبر کرو, تو اس زمین جو ہے دل کی زمین جو بنجر ہو چکی ہے, مردہ ہو چکی ہے, سنگلاخ ہو چکی ہے, وہ اثر اثر نو اس میں زندگی پیدا ہوگی, گداز ہوگی, اور پھر اس میں ایمان کا بیج جو ہے وہ برابر ہوگا اور فصل لہلائے گی ایمان کی. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون, دیکھو ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کر دی واضح طور پر تاکہ تم عقل سے کام لو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ. ان المصدقین والمصدقات, بے شک سجدہ کرنے والے مرد اور سجدہ کرنے والی عورتیں, واقرضوا اللہ قرضا حسنا, اور وہ لوگ کے جو اللہ کو قرض حسن دے. مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے, اقامت کے لیے, جہاد و قتال کے لیے پیسہ خرچ کرے. یضاعف لهم, اللہ تعالیٰ ان کے اجر میں اضافہ فرمائے گا. یہ جس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے ذمہ قرض ہے, حالانکہ دیا ہوا تو اسی کا ہے, وہ اس کو ہم واپس کریں گے تو قرض تو نہیں, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, لیکن یہ اس کی قدردانی ہے, وہ شکور ہے, وہی واپس کر دو. اللہ اسے اپنے ذمہ قرض سمجھ رہا ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہوگا, یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ جسے آپ کہتے ہیں. دنیا میں اس کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں لوگ, اس کی کیا حیثیت ہے؟ جو اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا, یضاعف لہم, مسلسل اضافہ کرے گا ان کے لیے. ولہم اجر کریم, اور بہت باعزت رزق. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اس کے برعکس جو لوگ ہمارے ان باتوں کو کا انکار کریں اور جھٹلائیں, اولئک اصحاب الجحیم, وہ جہنم والے ہیں, وہ بدترین انجام سے دوچار. پھر فرمایا, اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو, جان لو دنیا کی زندگی کیا ہے, سارا مسئلہ تمہارا یہی ہے نا, اللہ کی راہ میں آگے کیوں نہیں بڑھتے, اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے, دنیا کی دلچسپیاں زیادہ عزیز ہیں, یہ پیسہ ہمیں یہاں کام دے گا, بڑھاپے میں کام آئے گا, اولاد کے کام آئے گا, اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کرے؟ اس میں اپنی تفریح کا سامان ہے, آسائشیں ہیں, لگژریز ہیں, اور پھر ایک ذہنی سہارا, اتنا بینک بیلنس ہو گیا, اب اتنا ہو گیا, اتنے ایسٹس ہیں, اتنی جائیدادیں ہیں, یہ حرص اور طمع جو بڑھتی چلی جاتی ہے. اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کی محبت, مال کی محبت, یہاں کی لگژریز اور سہولتیں اور عیاشیاں, ان سے محبت. دنیا کی زندگی کی حیثیت کیا ہے؟ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد, جان لو یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے, کھیل کود ہے, تفریح ہے, یہ ایک اسٹیج ڈرامہ ہے, اور اس میں انسان نفسیاتی اعتبار سے ان مراحل سے گزرتا ہے, بچپن ہے, لڑکپن ہے, اس کے بعد ایک دور آتا ہے شباب کا, زیب و زینت کا بڑا خیال ہوتا ہے انسان کو, وہی بچہ جو ابھی چھوٹا ہے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، کپڑے خراب ہیں، بالوں میں مٹی ہے اور منہ گرد آلود ہے، اور وہ باہر بھی نکلے گا، دوڑے گا، بھاگے گا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ جب 20 سال کی 25 سال کی عمر کو پہنچے گا تو اسے اب بڑا خیال ہے اپنے زیب و زینت کا، ہے وہی لیکن اب اس سٹیج پہ آ گیا. لباس بھی ہے تو اس کی وضاحت فیشن کے مطابق ہو، ہیئر سٹائل جو ہے وہ بھی فیشن کے مطابق ہو، اس پہ بڑا سینسٹیو ہے. وزینتم، یہ کچھ وقت گزرتا ہے انسان پر، یہ بھی آتا ہے وقت. وتفاخر بینکم، پھر اس سے اگلی سیج آتی ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنے کی خواہش، ایک دوسرے پر برتر ہونے کی خواہش، دنیا میں کوئی حیثیت بھی ہو، اپنے پروفیشن میں میں شائن کروں، کسی ادارے کا سربراہ بن جاؤں، کسی انجمن کا صدر یا چیئرمین بن جاؤں، کسی اعتبار سے میری برتری دوسروں پر ہو. اب اس کے لیے وقت بھی لگ رہا ہے، پیسہ بھی لگ رہا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، نیشنل اسمبلی کی سیٹ مل جائے، صوبائی اسمبلی کے اندر کوئی سیٹ مل جائے، یہ ہے اب وہ دور. یہ 40 سال کے آس پاس جو ہے اب زیادہ اس کا خیال، 35-40 سال یہ رجحان سب سے زیادہ غالب ہو جاتا. وہ تکاثر ان پہ نموالی و لونات، اور آخر میں بڑھاپے میں مال اور اولاد کی بہتات کی خواہش، بس مال زیادہ سے زیادہ آ جائے، عزت بھی خاک میں مل جائے، کوئی بات نہیں، مال زیادہ ہونا چاہیے، دنیا میں رسوائی ہوتی ہے تو ہوتی رہے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور یہ جو کیفیت ہے کہ حرص ہے، تما ہے، اور بہتات، اور مال جمع ہو جائے، فیکٹریاں اگر 6 ہیں تو 10 کیوں نہیں ہوئی. اولاد کے بارے میں یہ غم ہے کہ کاروبار کو ٹھیک طرح سے نہیں سنبھال رہے، اب تک یہ 10 فیکٹریاں 20 فیکٹریاں بن جانی چاہیے تھی، غم ہے تو یہ غم. تو میں یہ تو معاملہ گزرتا ہے، حتی زرتم المقابر، یہ تما اور حرص اور لالت جاری رہتی ہے یہاں تک کہ قبروں میں جاؤ گے. یہ ہے دنیا کی زندگی جس میں مختلف مراحل آتے ہیں انسان کے نفسیاتی طور پر. اور اس کی نوعیت کو سمجھنا ہو تو ایک مثال سے سمجھو، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسے کہ بارش برستی ہے اور اس سے جب سبزہ اپجتا ہے، فصل اپجتی ہے، تو وہ جو کاشتکار ہے، کسان ہے، اس کے دل کو لبھاتی ہے، وہ باغ باغ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. ثم یہیج، اور پھر وہ ہیجان کو پہنچتی ہے، سبز و شاداب ہوتی ہے. بتراہ مسفرن، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس پر زردی آ جاتی ہے. چند مہینے کے اندر اندر پورا پروسیس مکمل ہو رہا ہے، بیج ڈالا گیا، فصل جو ہے وہ پھوٹی ہے اور اب وہ لہلانے لگی ہے، سرسبز و شاداب ہے. اور پھر وقت آتا ہے کہ اس کے اوپر اگر گندم ہے تو پھر گندم لگے گی، جو کی فصل ہے تو جو لگے گی. اب اناج جو ہے وہ آیا ہے، اب پکنا شروع ہوا، پکڑا تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے. ثم یکون حطاما، اور پھر وہ فصل کاٹ لی جاتی ہے اور چورا چورا ہو کر زمین میں مل جاتی ہے. دنیا کی زندگی کی مثال بعین ہی یہ ہے، صرف فرق ہے کوانٹیٹیٹو، کوالیٹیٹو فرق نہیں. 6 مہینے کی ایک فصل ہے اور انسانی فصل جو ہے وہ 60-70 برس پر ہوئی. بچہ پیدا ہوا اور وہ انہی 5 ادوار سے گزرے گا، لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم. دوسرے الفاظ میں لڑکپن ہے، پھر شباب ہے، فصل لہلا رہی ہے، اور پھر فصل زرد پڑ جاتی ہے، ادھیڑ عمری غالب آتی ہے، اور اس کے بعد انجام کیا ہے؟ کوئی شخص تبھی عمر پوری کر بھی لے تو کتنی ہے اس کی؟ 80 برس 85 برس، اور وہ آخری عمر جو ہے وہ تو ارزر عمر کہلاتی ہے، بدترین. وہ سٹیج بھی آ جاتی ہے کہ انسان کہتا ہے اسے تو موت اچھی، اور بالآخر پیوند خاک ہونا ہے. وہ فصل 6 مہینے میں یا گنے کی فصل ہے تو 1 سال میں پیوند خاک ہو گئی. یہ انسانی فصلیں ہیں، یہ بھی آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، یہ 60-70 برس کے اندر اندر پورا ہو جاتا ہے. اس کے بعد کہاں ہوں؟ یہ محل کس لیے تعمیر کیے تھے؟ اب کون رہ رہا ہے؟ وہ جو جائیدادیں بنائی تھی اور جو بینک بیلنس چھوڑا تھا وہ کس کے حصے میں ہے؟ کہاں ہے؟ جیسے فرمایا ایک حدیث میں کہ انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا اس شخص کا مال اسی قدر ہے جو اس نے کھا پی لیا یا کچھ پہن لیا لباس اپنے اوپر خرچ کر دیا، بس یہ اس کا مال ہے، باقی سارا کا سارا جو بینک بیلنس پڑا ہوا ہے جسے بار بار وہ دیکھتا ہے اس کے دل کی کلی کھلتی ہے، وہ تو ہے وارثوں کا، آج آنکھ بند ہوگی سب کا سب ادھر منتقل ہو جائے گا۔ اس دنیا کی زندگی کی خاطر جو اتنی ناپائیدار ہے، جو اتنی محدود ہے، اور وہ ابدی زندگی کا خسارہ مول لے رہے ہو، اور وہ خسارہ بھی کوئی چھوٹا خسارہ نہیں ہے، لہذا آگے کیا فرمایا؟ وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ دیکھو آخرت میں جو ابدی زندگی ہے وہاں تو شدید ترین عذاب ہے، کن کے لیے؟ جو اس امتحان میں ناکام ہوئے جس پہ اللہ نے ڈالا تھا، دنیا دار الامتحان ہے، یا پھر اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا اور اس کے نتیجے میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں، یہ دو ایکسٹریم کے انجام، بیچ میں کوئی نہیں۔ کامیاب ہوئے تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں، اعلیٰ ترین کامیابی ابدی زندگی میں۔ ناکام ہو گئے خدا نے خواستہ تو اتنی بڑی ناکامی ہے کہ وہاں موت کو دہائی دیں گے لوگ، کاش موت آ جائے، موت نہیں آئے، اور وہ بھی ابد الآباد تک، سخت ترین عذاب، عذاب شدید۔ اب فیصلہ کر لو، یہ دنیا زیادہ عزیز ہے یا آخرت کی کامیابی زیادہ عزیز ہے؟ وہاں کے عذاب سے بچنا تمہاری پرائرٹی ہے یا دنیا کے چند لمحے، محدود لمحے، ان میں عیش و عشرت سے گزار لینا، یہ پرائرٹی؟ فیصلہ کر لو۔ حقیقت اللہ نے کھول کے سامنے رکھ دی اور یہی تمہارا امتحان ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم۔ دیکھیے قرآن مجید میں کتنا رب کے کلام ہے، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم، دوڑو، لپکو، کمپیٹ کرو ایک دوسرے سے، مسابقت کرو، کس کام میں؟ دنیا بنانے میں، دنیا کمانے میں، اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے، وہ کام جن سے رب خوش ہو کر ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کرے، مغفرت ہمارے حصے میں آئے، ایسے کاموں میں مسابقت کرو۔ وہ جنت عرضھا کعرض السماء والارض، اور یہ بھاگ دوڑ کرنی ہے تو دس برلے کے مکان کے لیے نہیں، اس جنت کے لیے کرو جس کا طول و عرض آسمان اور زمین کے برابر۔ یہی صلاحیتیں ہیں نا، یہی اوقات ہیں، انسان یا تو لگا دے یہاں پر کوئی دس برلے کا ایک کنال کا مکان مل جائے اور ڈیفنس میں مل جائے تو کیا کہنے، یہ بھی مختلف لیولز ہیں۔ ایک بیچارہ کلرک ہے، وہ کہے گا کہ مجھے پانچ برلے کا مکان کسی تھرڈ کلاس آبادی میں بھی مل جائے تو میری شاید زندگی کا یہ حاصل ہے، کامیاب ہو گیا۔ ایک اسے اوپر ہے جن کے نزدیک نہیں، ڈیفینس میں جب تک کوئی ایک کنال دو کنال کا نہ ہو تو میں اس ایلیٹ کلاس کا حصہ نہیں ہوں، یہ تو لازمی ہے۔ پھر کوئی ان سے بھی اوپر ہوتے ہیں کہ جن کی جائیدادیں باہر نہ ہو تو پھر بھی محرومی کا شکار رہتے ہیں، یہ لیول ہے۔ لیکن کیا ہے؟ ہے تو یہی دس بدلے، چند کنال، چند ایکڑ، اس کی بھی کیا حیثیت ہے اور کتنے دن رہ لو گے اس میں؟ اور ابدی زندگی میں وہ جنت جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، کس کو ترجیح دیتے ہو؟ محنت کرنی ہے، یہی پر صلاحیت، یہی اوقات، صحیح رخ پر لگاؤ گے تو وہ ملے گا۔ اس دنیا کو اپنی منزل بناؤ گے تو ساری عمر مارے مارے پھرو گے، یہ لازم نہیں ہے کہ تمہیں سب کچھ مل جائے جو تم چاہو گے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو دنیا کے طلبگار بنتے ہیں ہم انہیں دنیا ہی میں کچھ دے تو دیتے ہیں، لمن نشاء جس کو چاہتے ہیں، اور اتنا ہی دیتے ہیں جتنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ جو شخص جو چاہے اسے سب کچھ مل جائے، ہاں وہاں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے۔ ایمان کا اصل فرق یہ ہے، بندہ مومن آخرت کو اپنی منزل بناتا ہے، دین کو اپنی پرائرٹی سمجھتا ہے، اور جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہ ہو اس کے لیے بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیز، اس کی زندگی کا مقصد دنیا کمانا دنیا بنانا ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں کھڑے، کس کو منزل بنایا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ دیکھیں میں نے ایمان کی بات کی تھی، فرمائے وہ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، کہ رسول نے جو کچھ فرمایا سچ تھا، اصل زندگی وہ ہے، مجھے اس کے لیے کرنا ہے، انہی کو ملے گا۔ باقی جو لوگ رسولوں کی بات پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے، بس عقیدے کے طور پر اللہ ایک کوئی رسول ہے کوئی آخرت ہے، تو پھر ان کا انجام معلوم ہے، پھر وہ ساری زندگی محنت کرتے ہیں صرف دنیا کے لیے، آخرت کی کسے پرواہ۔ ایمان سب سے ارزاں جنس ہے، بیچنے کے لیے سب سے ارزاں جنس، ٹکے کا فائدہ نظر آئے ایمان بیچ دو۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے منزل آخرت کو نہیں بنایا، دنیا کو بنایا ہے، ہمارا ایمان آخرت پر نہیں ہے، رسولوں پر نہیں ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، کہا ہوگا ٹھیک ہے ہم عزت کرتے ہیں ان کی، ایمان نہیں ہے ہمارا۔ تو قرآن تو دو ٹوک بات کرتا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہے اللہ کا فضل، جسے یہ بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے آخرت کو اپنی منزل بنایا، دنیا میں بھی بھاگ دوڑ وہ کر رہا ہے لیکن نیکی کے کاموں میں۔ صحابہ کرام بھی کمپٹیشن کرتے تھے، کمپٹیشن وہاں بھی تھا، جب سیرت پڑھی ہے مطالعہ کیجیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت سے واقعات بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر کوشش کی کہ ابو بکر سے آگے نکلوں، میرے لیے موقع تھا، لیکن ہر موقع پر وہ خود اپنی بات بیان کرتے ہیں، میں نے محسوس کیا کہ ابو بکر سے آگے نکلنا ممکن نہیں، کس کام میں، نیکیاں کمانے میں، قربانی دینے میں، صدقہ و خیرات میں، اللہ کی رضا کے حصول میں، یہ ہے فرق۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، وہ اسی دنیا میں مگن ہے، گم ہے، یہی کے مسائل، یہی کی مسابقت کمپٹیشن، وہ آگے نکل گیا، اب یہ پریشانی پڑی ہوئی ہے، یہ کمپٹیٹر تھا اب وہ آگے نکل گیا ہم سے، پہلے پیچھے تھا، سب سے بڑا مسئلہ تو اب یہ ہے۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق، مومن تو خود پوری اس کے اندر پورے آفاق گم ہوتے ہیں، وہ تو حقائق کا ایسا بڑا سمندر ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہے اللہ کا فضل، وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، وہ بڑے فضل والا ہے، اس نے تمہارے لیے دونوں امکانات رکھ دیے، اس کا فضل کتنا بڑا ہے کہ اس محدود سی زندگی میں چند سالہ کیا کرنا ہے تم نے، اللہ اور رسول پر ایمان اور ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنا، یہی مطالبہ ہے نا، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنا، اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت میں یہ زندگی بسر کرنا، کسی کو 40، کسی کو 50، کسی کو 60 سال کی جو زندگی ملی ہے اس میں اتنا سا تقاضا ہے، اور انعام کتنا بڑا ہے، وہ جنت جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور ابد الآباد کے لیے وہ نعمتیں جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ ہے فضل۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور فضل کے دروازے اللہ نے کھول دیے، اب جو چاہے سستے پر آئے. آگے فرمایا جو اصل میں آج ہمیں آگے بڑھنا تھا، ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. دیکھو تمہیں اندیشہ یہی ہے نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو کل خود کیا کھائیں گے، یہ وقت اللہ کے لیے لگا دیں گے تو پھر کمائیں گے کیا، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور یہ اندیشے ہیں اور وہ اندیشے ہیں. آج دین کے لیے کام کریں گے دہشت گرد کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے، باہر نکلیں گے سڑکوں پر منکرات کے خلاف، ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، اسلام دشمن قوتوں کے خلاف، تو کیا ہوگا، دہشت گردوں کی صف میں شامل کر دیے جائیں گے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت کوئی تکلیف نہیں آتی نہ زمین میں نہ تمہاری اپنی جانوں میں. زمین میں کون سی مصیبتیں آتی ہیں، کوئی سیلاب آ گیا، قحط پڑ گیا، زلزلہ آ گیا، آسمانی بجلی گر گئی، اور نفس کی کیا ہے مصیبتیں، بیماری آ گئی، کوئی جسمانی سختی جھیلنی پڑ گئی، دنیا میں سخت حالات سے سابقہ پیش آ گیا، کل کو کیا ہو جائے گا، پریشانی ہے. فرمایا کوئی مصیبت نہیں آتی نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر یہ کہ وہ ایک بات طے شدہ ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں. کس سے ڈر رہے ہیں، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہونا ہے اور وہ پہلے سے طے شدہ ہے، بچ نہیں سکتے، اور جو کچھ ہے اللہ کے ہاتھ میں اس پر توکل کرو. جیسے سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے بعد جو تبصرہ نازل ہوا، 300 منافقین جو ہیں وہ راستے سے چلے گئے تھے واپس، مدینہ سے نکلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن احد تک پہنچنے سے پہلے ہی واپس چلے گئے. تو بہرحال قرآن نے تبصرہ کیا کہ مرنا تو تمہیں ہے، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم بچ جاؤ گے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یہ الفاظ سورہ نساء میں آئے، جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آ دبوچے گی، چاہے تم بڑے مضبوط قلعوں کے اندر محصور ہو کر بیٹھ جاؤ. اچھا موت تو آنی ہے، اس کا ایک وقت معینی ہے، ایک یہ ہے کہ بستر کے اوپر مرو، ایک یہ کہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے تھے وہ موت آئے، اس کی بڑی فضیلت ہے تو تمہیں تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، تو محرومی کی بات ہے کہ انسان شہادت کی موت سے محروم ہو جاتا ہے. موت آنی ہے، موت کا ایک وقت معین ہے، تو کیوں نہ وہ موت ملے، شہادت کی موت. یہ ہے ایک نقطہ نظر جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے اہل ایمان کے اندر. تو جو بھی مصیبت آنی ہے، جو تکلیف آنی ہے زمین میں یا انسانوں کے اندر اپنی جانوں میں، وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے پہلے سے طے شدہ ہے. الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، فرمایا تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے. یہ تقدیر پر ایمان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ موقع نکل گیا، کافی افسوس بن رہے ہیں، یہ نقصان ہو گیا، فلاں عزیز کی موت کا صدمہ ہے، ٹھیک ہے، ایک طبعی اور فطری غم جدائی کا وہ الگ ہے، ایک یہ ہے کہ ایک روگ لگا بیٹھنا، ایک حسرت ہے وہ دل میں پالے رکھنا، کاش ایسا نہ ہوتا یہ نہ ہوتا، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ جان اپنی جان کو گھلا رہے ہیں، یہ ایمان کے منافی. نکیلا تاثر والا ما فاتکم، اسی لیے انتقال پر بھی سوگ جو ہے وہ 3 دن کا ہے، وہ چاہے والدین کا انتقال ہو چاہے اولاد کا ہو، قریب ترین انسوخ 3 دن کا سوگ، اس سے زیادہ کا سوگ نہیں ہے اسلام. تو لکھا اللہ تاث والا ما فاتکم، یہ چیزیں اللہ کی ہیں، اللہ نے جو طے کر دیا وہ ہونا ہے، لہذا اس کو جان کر روگ بناؤ گے تو خود مشکل میں پڑ جاؤ گے. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ اترایا کرو اس پر کہ جو تمہیں مل جائے. جو کچھ مل رہا ہے اللہ کی طرف سے وہ کیا ہے؟ حقیقت سمجھو گے تو وہ آزمائش. اولاد بھی اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے، رحمت ہے، لیکن ساتھ ہی تمہاری آزمائش شروع ہو گئی. انما اموالکم واولادکم فتنہ، جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان ذریعوں سے تمہیں آزما رہا ہے. کیونکہ مال کی محبت اور اولاد کی محبت یہ دل میں شدید ترین ہے. اب امتحان ہوگا، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، رسول کا فرمان ہے، دوسری طرف اس محبت کے تقاضے ہیں. قدم قدم پر امتحان شروع ہو جائے گا. تب ان کی یہ فرمائشیں ہیں، ادھر شریعت کی یہ پابندیاں ہیں. تو ولا تفرحوا بما آتاکم، ورنہ اترایا کرو کہ مال مل گیا تو بس آپے سے باہر ہو گئے، خوشی سے پورے نہیں سما رہے، چال ہی بدل گئی ہے، لب و لہجہ بدل گیا. یہ کس بات کی علامت ہے؟ کم ظرفی کی علامت ہے، کم علمی، ایمان سے محرومی، حقیقی ایمان سے. واللہ لا يحب كل مختار فخور، جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا اس شخص کو کہ جس میں غرور ہے، تکبر ہے، جو شیخی خورا، جس کی گردن جو ہے وہ اکڑی رہتی ہے، مختال. اللہ کو یہ ایسا شخص انتہائی مبغوض، ناپسندیدہ ہے. الذین یامرون، الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں. مال مل گیا، تقاضا ہے دین کی طرف سے کہ خرچ کرو، لیکن جیب ڈھیلی کرنا جو ہے یہ قیامت ہے، مصیبت ہے. خود بھی بخل سے کام لیں گے، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ مال جو ہے سنبھال کے رکھو، کل کام آئے گا، اولاد کے کام آئے گا، ایسے ضائع مت کرو. اس لیے کہ جو شخص خود بخیل ہے وہ دوسروں کو بھی یہی مشورہ دے گا. دوسرے اگر کھلے ہاتھوں سے خرچ کرنے لگیں گے تو اس کا بخل نمایاں ہو جائے گا، لہذا اس کا مشورہ دوسروں کے لیے بھی یہی ہوگا، اور بہت ہی درد مندانہ ناصحانہ انداز میں وہ مشورہ دے گا. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی اعراض کرے، منہ موڑ دے اصل ہدایت سے، ایمان سے، ایمان کے تقاضوں سے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو جان دے کہ وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، سارا نقصان اپنا کر رہا ہے. اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں. حمید ہے، آپ سے آپ اس کی حمد ہو رہی ہے، پوری کائنات ایک ایک ذرہ اس کی حمد میں مشغول. لہذا کسی ایک کے نافرمان اور باغی ہونے سے اللہ تعالیٰ کے اس کارخانے میں کوئی کمی نہیں واقع ہوگی، اس حکومت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، سارا نقصان اس کا اپنا. اس کے بعد کلائمیکس پر وہ آیت آ رہی ہے، اگلی آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 25. اللہ اور رسول پر ایمان کا اصل تقاضا ہے کیا؟ اس وقت میں صرف تجربہ کروں گا، انشاءاللہ آئندہ، اور آئندہ بھی نیکسٹ جمعے میں لاہور میں نہیں، اس سے نیکسٹ جمعے انشاءاللہ اس پر بات ہوگی تفصیل سے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے نازل کر دیے ہیں اپنے، ہم نے بھیجا رسولوں کو، اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، کھلی تعلیمات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم دو چیزیں رسولوں کے ساتھ اور نازل کرتے رہے ہیں، رسول کو بھیجا اور دو چیزیں ان پر نازل کی، الکتاب یعنی یہ ہدایت نامہ، الہدا، قرآن مجید الہدا ہے، مکمل ہدایت نامہ، لیکن تمام رسولوں کو ہدایت نامے دیے گئے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور، تورات ہم نے نازل کی تھی اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا. تو ایک طرف کتاب جو اصل میں کیا ہے، ہدایت. ہدایت بھی کس چیز کی ہدایت؟ جس امتحان میں اللہ نے ڈالا ہے ہمیں دنیا میں بھیج کر، اس امتحان میں کامیابی کے لیے جو ہدایت ضروری ہے وہ ساری کی ساری بھیجی گئی رسولوں کے ذریعے. یہ عمل ہو، یہ عقیدہ ہو، یہ طرز زندگی اختیار کرو، یہ حقوق اللہ ہیں، یہ حقوق العباد ہیں، ان کو ادا کرو گے تو اس امتحان میں کامیاب ہوگی. اس کے لیے تفصیلی رہنمائی رسولوں کے ذریعے آتی رہی اور اس کا کامل ایڈیشن قرآن حکیم. ایک تو کتاب نازل کی، والمیزان، اور ہم رسولوں پر میزان بھی نازل کرتے رہے ہیں. میزان سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیا چیز ہے؟ نظام عدل اجتماعی، عدل کا سمبل ہے میزان، ترازو. نظام عدل اجتماعی، اس کے لیے قرآن مجید میں دوسرا لفظ آیا دین حق. رسولوں کو ہم ہدایت نامہ بھی دیتے رہے، اس کا اصل تعلق آخرت کی کامیابی سے تھا. ایک میزان اور دین حق بھی دیا کہ دنیا میں یہ نظام قائم کرو، عادلانہ منصفانہ نظام. یہ نظام قائم ہوگا تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ راہ ہدایت پر آئیں اور اپنی عاقبت برباد نہ کریں، عاقبت سنوار سکیں. چنانچہ ہر رسول کو ہدایت نامہ بھی عطا کیا گیا اور میزان یعنی دین، نظام عدل اجتماعی، سسٹم آف سوشل جسٹس. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور یہ جو ہم نے میزان دی ہے کس لیے؟ اس کو نصب کیا جائے، لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائے، اس نظام کو نافذ کریں، اس میزان کو نصب کریں اور نظام عدل اجتماعی جو ہے اس کو قائم و نافذ کریں. یہ اس لیے میزان نہیں دیا گیا، یہ دین حق صرف اس لیے نہیں دی گئی کہ اس کو اٹھا کے ریشمی جزدان میں لپیٹ کر کہیں ایک طرف رکھ دو، کوئی مر جائے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے تھوڑا سا اس کو پڑھ لو. یہ تمہارے لیے نظام عدل اجتماعی دنیا میں نافذ کرنے کے لیے دیا گیا تھا. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنَّ الْحَدِيدَ، اگلے الفاظ کو سنیے اور کچھ تھوڑا زجیر پر خود بھی زور ڈالیے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے حدید فولاد بھی نازل کیا ہے، فیہ بَأْسٌ شدید، اور اس میں بڑی جنگی قوت ہے. پچھلے الفاظ کو اور ان الفاظ کو ملا کر پڑھیں، کیا ربط ہے اس میں؟ ذرا اپنے ذہن پر بھی زور ڈالیں. ہم نے ایک میزان دیا ہے دین حق، نظام عدل اجتماعی، تاکہ لوگ اس کو قائم کریں، نافذ کریں، اس کے مطابق سارے معاملات زندگی کے طے ہوں، کامل عدل و انصاف مساوات ہو معاشی سطح پر، معاشرتی سطح پر، سماجی سطح پر، سیاسی سطح پر. ہاں، اور ہم نے فولاد بھی نازل کیا، اس میں بڑی جنگی قوت ہے. بیچ میں جو چیز انڈرسٹوڈ ہے اس کو سمجھ لیجیے. اس نظام کو قائم کرنے میں کچھ طبقات لازماً رکاوٹ بنیں گے، وہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ان کے ہیں، مراعات یافتہ طبقات. ہر نظام کے ساتھ کچھ طبقات ہوتے ہیں جن کی مراعات وابستہ ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی بعثت ہوئی ہے تو مکہ میں اس طریقے سے کوئی سیٹلڈ گورنمنٹ تو نہیں تھی، لیکن ایک نظام مشرکانہ تو تھا، بت پرستی کا ایک نظام تھا، وہی ان کے ریوینیو کا ذریعہ تھا. قریش کے لیے سب سے بڑا ریوینیو جو ہے جنریٹ ہوتا تھا جو وہاں پر نذرانے پیش کیے جاتے تھے ان بتوں کے، ایک نظام تھا. اور سب سے بڑی مخالفت کس نے کی؟ انہوں نے جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے اس نظام کے ساتھ، سرداران قریش. اسی طریقے سے جو بھی نظام ہوگا اللہ کے نظام کے سوا، کیونکہ اس کو اکھاڑیں گے تو اللہ کا دین اور اللہ کا نظام نافذ ہوگا، وہ رستے میں رکاوٹ بنے گا. اور یہ نظام جو اللہ نے عطا کیا، یہ لوگوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے. اس خیر اور رحمت کے رستے کی رکاوٹ بنے گا وہ خاص طبقہ، اس کے علاج کے لیے ہم نے فولاد نازل کیا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور اس نظام کو بدلنے کے لیے پھر ایسے طبقات کی بےخونی کرنی پڑتی ہے، سرکوبی کرنی پڑتی ہے. یہی وجہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چونکہ یہ ذمہ داری دی گئی تھی نظام کے قیام کی، جنگ کرنی پڑی، ہاتھ میں تلوار لینی پڑی، مقابلے کیے ہیں آپ نے، غزوات ہوئے ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ، اہل ایمان کے بارے میں فرمایا وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. فیقتلون ویقتلون، وہ اس نظام کے جو رکھوالے ہیں ان کو قتل بھی کرتے ہیں باطل نظام کے رکھوالوں کو، اور خود بھی قتل ہوتے ہیں. وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس. ہاں، اس فولاد کے اندر، لوہے کے اندر، اسٹیل سے تم اور بھی بہت سے کام لے سکتے ہو، دنیا میں بہت سے بسارے ہیں اس کے. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، میں ترجمہ پر اکتفا کرنا چاہ رہا ہوں، بس آخری الفاظ ہیں، تاکہ اللہ دیکھ لے، واضح کر دے کہ کون ہے جو اللہ اور رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے. یہ ایک حق و باطل کا مارکا، کفر و ایمان کی جنگ اصل میں کیا ہے؟ اہل ایمان کا امتحان ہے، کتنی کچھ وفاداری ہے اللہ کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ. وفاداری ادھر ہے یا ادھر ہے؟ ایک باطل نظام ہے اور اس کے محافظ ہیں. آج ساری دنیا میں 57 اسلامی ملکوں سمیت ہر جگہ نظام باطل کی حکمرانی ہے. اگر واقعی اللہ اور رسول کی وفادار ہو، تمہاری اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ باطل نظام کو جڑ سے اکاڑ کر اللہ کا دین قائم کرو. یہی امتحان ہے، ایمان کا اصل امتحان یہ ہے. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، یہ تو اللہ تعالیٰ امتحان دے رہا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ غیب میں رہتے ہوئے کون ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. نظام تو اللہ کا نافذ ہونا چاہیے اس کی زمین پر، لیکن عملاً کوئی اور نظام قائم ہے، کوئی باطل نظام کی حکمرانی ہے، ابلیسی نظام کا تسلط ہے. یہاں آ گیا امتحان. ان اللہ قوی عزیز، جان لو کہ اللہ خود قوی ہے، عزیز ہے. یہ نہ سمجھو کہ وہ کمزور ہو گیا، وہ تمہارا امتحان لے رہا ہے. اسی حوالے سے اس آیت پر تو انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو آئندہ ہوگی. چند باتیں جو اس وقت کے حالات سے متعلق ہیں، ہمارے یہاں اگرچہ ایک بہت بڑا مرحلہ ٹل گیا، سسٹم جو ہے وہ پھر شدید خطرات سے دوچار ہو گیا تھا، جسے ہم سسٹم کہتے ہیں. پورا ملک ایک ہیجانی کیفیت میں تھا. الحمدللہ کہ وہ مسئلہ حکومت ورسد عدالت، سپریم کورٹ، وہ وقتی طور پر حل ہو گیا. لیکن ہوا اسی طور سے ہے کہ جو ایک مشہور شعر ہے فارسی کا، کہ ہر کے دانا کنت کنت ناداں، نیک بعد از خرابی ہے بسیار. ہر وہ کام کے جو دانا لوگ، سمجھدار لوگ کرتے ہیں، بالآخر نادانوں کو بھی وہ کرنا پڑتا ہے، لیکن بڑی خرابی مچانے کے بعد. بار بار ہم اسی مرحلے سے گزر رہے ہیں، وہ خرابی آتی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سنبھال دیتا ہے، بالآخر وہ معاملہ پھر اپنی جگہ پر آ جاتا ہے. اللہ کرے کہ آگے معاملہ سدھرے رہیں. لیکن اس سے ایک بڑا امتحان ہے جس سے اصل میں اس وقت پوری قوم دوچار ہے، اس کا کسی کو شعور نہیں ہے. رونا اس بات کا ہے کہ ہم اپنے آپس کے معاملات جو ہیں، جو اپنی جگہ تو اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اس بڑے معاملے کے حوالے سے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم انہی کو ساری اہمیت دیتے ہیں. اس وقت ہو جو رہا ہے، پاکستانی قوم پر ایک امتحان آیا تھا 9/11 پر، میں اس پر بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں، آج صرف اشارہ کر رہا ہوں. اس میں ہم بری طرح ناکام ہوئے، اور وہ امتحان کیا تھا کہ ایک کافر قوت نے، صلیبی قوت نے، کروسیڈز والوں نے ہم سے مطالبہ کیا کہ برابر کے اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں ہماری مدد کرو ورنہ تمہارا بھی تورا برا ہوگا. ہم اس وقت اس امتحان میں ناکام ہوئے, ہم نے بحثیت قوم سر تسلیم خم کر دیا اس کے سامنے, سجدہ ریز ہو گئے اس شیطانی قوت کے سامنے, اور ہماری قیادت فخر کرتی رہی آج تک کہ ہم نے اگر امریکہ کی مدد نہ کی ہوتی تو طالبان کے خلاف یہ کامیابی امریکہ کو کبھی نہ ملتی. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یہ جملہ جو ہے یہ سب سے بڑا قرارداد جرم ہے ہمارے خلاف, چارج شیٹ. اب دوسرا امتحان آ رہا ہے, اس سے پہلے بھی بیچ میں اس حوالے سے بہت سے آئے ہیں, بڑا امتحان. اب مطالبہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے طالبان کی حکومت کو ختم کرنے میں واقعی تم نے بڑی مدد کی, شاباش آفرین, وہ اسلامی حکومت تمہاری مدد سے ختم ہوئی ہے, تمہیں ہم ہر طرح کا تمغہ کریڈٹ دینے کو تیار ہیں, لیکن اب اس اسلامی حکومت کے جو اصل چلانے والے تھے طالبان, ان کو بھی ایک ایک کر کے ختم کرو ہمارے حکم پر. وہ جو اللہ اور رسول کے وفادار تھے, جنہوں نے ثابت کیا تھا کہ وہ اللہ اور رسول کے وفادار ہیں, اور ہم نے ثابت کیا کہ ہم بے وفا ہیں. اب مطالبہ یہ کہ ان وفاداروں کو ہمارے ساتھ مل کے قتل کرو, اور یہ کام شروع ہو چکا ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ اخبارات میں کسی پر کسی کالم میں اس کا ذکر نہیں, پوری قوم کو اپنی پڑی ہوئی ہے بس, اس اتنے بڑے امتحان کا کسی کو احساس ہی نہیں. ملا برادر کو پکڑوایا ہے, یہ اس کا آغاز ہے. امریکہ نے جو ہمارے ہاتھ پروڑنے شروع کیے تھے اور ہم نے بالکل سجدہ ریز ہو گئے تھے, اب وہ آخری امتحان آ گیا کہ یہ کام بھی ہم پاکستان کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے. طالبان کے خلاف تو ہم ناکام ہو گئے, لیکن اب طالبان کو ایک ایک کر کے پکڑنا, ان کی قیادت کو پکڑنا, اور ان کو جو ہے اس طریقے سے ان کی قوت کو ختم کرنے کے لیے بھی پاکستان کی مدد چاہیے. ہم نے کہا ہم حاضر ہیں, اگر اس امتحان میں ہم ناکام ہوئے تو پھر واقعتاً دشمنوں کی وہ عزائم پورے ہو جائیں گے جس کا وہ بار بار تذکرہ کر رہے ہیں کہ پاکستان حصے بکھرے ہوگا, ٹوٹ جائے. ہم پہلے ہی اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں, اور اب جو کچھ کر رہے ہیں اس میں گویا کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ واقعی کسی رعایت کے مستحق ہی نہیں ہیں اللہ کے. یہ اتنا بڑا ہمارے ایمان کا امتحان ہے, لیکن بدقسمتی رونا اس بات کا ہے کہ کسی کو شعور تک نہیں ہے قومی سطح پر کیا ہو رہا ہے. ہال بروک صاحب آتے ہیں, وہ بھی کیانی صاحب سے ملاقات کر کے چلے جاتے ہیں, کوئی اور آ رہے ہیں, تین چار, تو ڈائریکٹ ہوا ہوا ہے معاملہ سارا, ہر وقت کوئی نہ کوئی آیا کھڑا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے, ورنہ ٹھیک ہے عدلیہ کا معاملہ ٹھیک ہو گیا, وکلاء نے مٹھائیاں کھا لی, لیکن ہمیں کتنے دن اور مہلت ملتی ہے یہ کچھ نہیں معلوم. جو کچھ بلوچستان کا مسئلہ ہے وہ پتہ ہی آپ کو, وہاں تو آپ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کے جائیں گے کہاں, وہاں تو فضا پہلے ہی گرم ہے. کراچی ہے تو بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے, پورے ملک کے اندر جو ہے وہ بلیک واٹر اور یہ اس قسم کی تنظیموں نے پنجے گاڑ رکھے ہیں. ہمارا معاملہ اسی طرح کا ہے کہ ایک حویلی میں کچھ لوگ رہتے ہیں, آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں, اور ان کے بڑوں نے پوری حویلی ان کے افراد سمیت بیچ دی ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے, وہ بیچ کے کھا چکے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو سمجھنے ہم آزاد ہیں. اور بیچے بھی کن کے ہاتھوں ہیں, وہ جو ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں. یہ ہے جو غور کرنے کی بات ہے, اور خدا کے لیے اس پر جو ہے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے پوری قوم کو, اپنا قبلہ درست کرے, اس مسئلے کو سمجھے سب سے پہلے. مجھے تو افسوس یہ کہ نوایا وقت نے بھی اب تک اس پر کوئی اداریہ نہیں لکھا, اور یہ معاملہ بڑی سکون سے امریکہ چلا رہا ہے اوپر ہی اوپر, اور ہم نیچے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر الجھے بیٹھے. آسمان بھی جو ہے ہماری اس پر صورتحال کے اوپر ہنس رہا ہوگا یا رو رہا ہوگا. تو اصل امتحان مومن کا اللہ اور رسول کے ساتھ وفاداری کا امتحان ہے. یہ آیت نمبر 25 میں بھی آپ نے پڑھ لیا, اور آپ دیکھیے اس امتحان میں ہم اب تک ناکام ہوئے ہیں, اور اب آخری ناکامی پر بھی ہم مہر لگانے کے لیے پوری قوم تیار بیٹھی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس نتیجے سے ہمیں, اس انجام بد سے ہمیں بچائے, اور پوری قوم کو بھی اور ہماری قیادت کو بھی صحیح رخ پر فیصلے کرنے اور ایمان کے عملی تقاضوں اور اللہ اور رسول اور دین سے وفاداری کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.